بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دو ہفتے پہلے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ڈیٹینشن کیمپ قائم کیا گیا تھا، اس کے متعلق ہم آپ سے بتائیں گے اور کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے خطبے میں ہم نے اسی واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس واقعے کے پس منظر میں آج کے اس دور میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. جب عرب کے قبیلوں میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو قریشیوں کو فکر لاحق ہوئی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ یہ کیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں بھیج دیا جائے. لہذا وہ سب قبائل اس بات پر متفق ہوئے اور انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا اور ایک دستاویز لکھی، ایک تحریر لکھی. اس تحریر میں یہ باتیں تھی کہ یہ کسی سے نکاح نہیں کریں گے اور ان سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، اور یہ آپس میں کسی سے خرید و فروخت نہیں کریں گے اور نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے گا. گویا کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ شعب ابی طالب میں پناہ لیں، کہتے ہیں عربی میں گھاٹی کو. لہذا بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب حضرت ابو طالب کے ساتھ شعب ابی طالب میں چلے گئے، اور یہ قصہ ہے سن 7 نبوی کا. سن 7 نبوی کے اواخر سے لے کر سن 10 نبوی کے اواخر تک تقریباً 3 سال شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب اور بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے ساتھ رہے. یہ جو 3 سالہ دور تھا، اس دور میں ان لوگوں کی جو حالت کی گئی تھی وہ قیدیوں سے زیادہ بدتر. کھانے کے لیے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں گزر جاتی تھی، ایک لقمہ ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ببل کے درخت کے پتوں کو کھانے کی نوبت آئی، اور بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھوک سے اس قدر بلبلاتے تھے، تڑپتے تھے کہ دور سے ان بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان پر کوئی رحم نہیں کرتا تھا. شعب ابی طالب میں ڈال دیا گیا، 3 سال کی مدت تک یہی سچویشن ان کے ساتھ رہی. صبر کرتے رہے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے رہے، اور ان سخت ترین حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں دن رات دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے مشن کو پورا کرتے رہے، دستبردار نہیں ہوئے. یہاں تک کہ 3 سال کے بعد قریش کے کچھ غیور نوجوان جن کا دل زندہ تھا وہ کھڑے ہوئے، جو غیر مسلم تھے، اور انہوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو ناپسند کیا کہ یہ ظالمانہ معاہدہ جو مسلمانوں کے ساتھ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ساتھ کیا گیا ہے، اس ظلم پر مبنی ہے، اور ہم اس ظالمانہ معاہدے کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. مزید قریشیوں نے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ اس معاہدے پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اس دستاویز کو، اس تحریر کو کعبے کے اندر جا کر کعبے کی دیواروں پر لٹکا دیا تھا، تاکہ یقینی طور پر عرب کے قبائل اس بائیکاٹ کا لحاظ رکھے اور ان کے ساتھ معاشی اور سماجی بائیکاٹ برقرار رکھے. یہاں تک ہوتا تھا کہ باہر سے جو تجارت کے قافلے پہنچتے تھے قریشی ان کے درمیان اور شیب ابی طالب میں قید محصور لوگوں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، ان کو بیچنے نہیں دیتے تھے، خریدنے نہیں دیتے تھے، خود درمیان میں جاتے تھے اور کئی کئی گنا قیمت دوگنا اضافہ کر کے وہ چیز خود خرید لیتے تھے تاکہ یہ لوگ خرید نہ سکے، بھوکے رہے، بلبلاتے رہے، تڑپتے اور چیختے اور چلاتے رہے، فاقوں پر فاقے تھے، چھپ چھپ کے کچھ پہنچتا تھا قریش کے ان نوجوانوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جو صلہ رحمی کرنا چاہتے تھے، جن کے دل میں انسانی مادہ تھا، رحم کا مادہ تھا، جن کے دل میں انسانیت تھی، جن کے دل میں رحم اور محبت نامی چیز تھی، وہ کچھ چھپ کے پہنچا دیا کرتے تھے، ورنہ مستقل یہ 3 سال فاقوں میں گزرے، بھوک میں گزرے، پورا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ بہرکیف 3 سال کے بعد کچھ نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے پکا معاہدہ کیا آپس میں بیٹھ کر کہ ہمیں اس ظالمانہ معاہدے کا بائیکاٹ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ وہ کل 5 لوگ تھے، اس میں سر فہرست ہشام بن عمرو بن ربیعہ تھے جو اس ظالمانہ معاہدے کے خلاف کھڑے ہوئے، اور یہ 5 نوجوان تھے۔ دوسرے دن قریش کی مجلس میں پہنچے، صبح قریش کی مجلس لگی ہوئی تھی حرم کے پاس، اور اس وقت زہیر بن امیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے، عتیقہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی مکے والوں کہ ہم کھاتے پیتے رہے، اچھے کپڑے پہنتے رہے، اس حال میں کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہلاک ہو رہے ہیں، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کر رہا ہے، ان کا سماجی اور سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، اور ہم لوگ اس ظلم پر خاموش رہے۔ اس تقریر کے سنتے ہی کمبخت ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے چمچہ گیری شروع کی، بات کو کاٹنے کی کوشش کی جیسے آج کا میڈیا کرتا ہے، لیکن اس کی چل نہیں پائی۔ اسی مجلس میں مطعم بن عدی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر بھاگے کہ میں جاؤں گا اور اس تحریر کو جو کعبے کی دیواروں پر چسپا ہے اس کو پھاڑ دوں گا۔ لہذا بھاگے ہوئے کعبے کے اندر پہنچے اور اس تحریر کو جب دیکھا، پھاڑنے کے لیے گئے، دیکھا کہ دیمک نے پوری تحریر کو چاٹ لیا ہے۔ دیمک وہ کیڑا ہے جو کتابوں پر بیٹھ کر کتابوں کے اوراق کو چاٹتا ہے، الماریوں کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس کیڑے نے پورے تحریر کو، پورے دستاویز کو چاٹ دیا ہے، کھا لیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ البتہ صرف ایک عبارت باقی ہے، وہ عبارت تھی بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ کیونکہ قریش اللہ کو مانتے تھے، ان کا مسئلہ شرک کا تھا، ایک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، اسی کا نام ہے شرک۔ آج بھی غیر لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ان کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ اوپر والا ہے، آپ ان کی زبان سے کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے ایک کو نہیں مانتے، ایک کے ساتھ اور کو مانتے ہیں، اسی لیے وہ شرک ہے اور مشرک کہلاتے ہیں۔ بہرکیف تو انہوں نے بسمک اللہم اس تحریر میں لکھا تھا، لہذا اس پورے خط میں بسمک اللہم محفوظ تھا، اور باقی پورے خط کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ یہ قصہ اس ڈیٹینشن کیمپ کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی دور میں پیش آیا۔ نمبر 2، ہمیں اس وقت آج کے اس دور میں اس قصے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ظاہر ہے کہ سیرت کے واقعات کو اسی لیے پڑھایا جاتا ہے اور اسی لیے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے سنا جاتا ہے اور اسی لیے سنایا جاتا ہے، تاکہ دور حاضر میں ہم ان واقعات کی روشنی میں سبق حاصل کریں، اس کو موجودہ حالات میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آج کے دور میں ان واقعات سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ان حالات میں بھی اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی مومن کو دستبردار نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ حالات اسی لیے لاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یا تو اس دیش سے نکال دیا جائے یا پھر گھر واپسی کی جائے۔ گھر واپسی کا مطلب آپ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو، کسی اور مذہب کو اختیار کریں۔ اس کے لیے یہ ڈیٹینشن کیمپ کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور این آر سی اور سی اے اے کا بل پارلیمنٹ کے ایوانوں سے پاس کیا جاتا ہے. اصل سازش یہ ہے کہ یا تو اس ملک سے مسلمانوں کو خالی کر دیا جائے یا پھر اس ملک کے مسلمانوں کی نعوذ باللہ گھر واپسی کر دی جائے, یعنی وہ اسلام چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اختیار کر لے. ان حالات میں ہمیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے, انشاءاللہ اپنے ایمان پر ہمیں جمع رہنا ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون, قرآن نے کہا دیکھو تم ہرگز مت مرنا مگر اسلام پر. ہمیں اسلام پر زندہ رہنا ہے اور اسلام پر مرنا ہے, اور نہ صرف ہمیں رہنا ہے بلکہ انشاءاللہ ہماری نسلوں کو بھی اسلام پر زندہ رہنا اور اسلام پر مرنا ہے. اس کا ہمیں عہد کرنا پڑے گا اپنے دل میں, اپنے پروردگار کے سامنے. ہر حال میں ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے, کسی صورت میں انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. یہ پہلا پیغام ہے اس واقعے سے, شیب ابی طالب کے واقعے سے. دوسرا پیغام جو اس واقعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے اپنے دعوتی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سخت ترین حالات سے گزرنے کے باوجود اپنے مشن پر لگے رہے, ڈٹے رہے, جمے رہے. دنیا کی پوری طاقت مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کے پورا کرنے سے, اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی سے روک نہیں سکی. ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہمیں بھی اسلام کی خدمت کرنی ہے, ہمیں بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے. یہ ہمارا مشن ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. حالات کتنے ہی کیوں خراب نہ ہو جائیں, ہمیں اپنے اس مشن کو پورا کرنا ہے. اور یاد رکھیے, ہم نے گزشتہ ہفتے بھی یا اس سے پہلے والے ہفتے عرض کیا تھا کہ جب تک قوم میں مسلحین موجود ہیں اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرے گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے, ما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون. اگر کسی بستی میں مسلحین موجود ہے تو پروردگار ایسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرے گا. مسلحین کی موجودگی خدا کے عذاب کے لیے رکاوٹ ہے. اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا بھی ہے اور ذمہ داری کو ادا بھی کرنا ہے. آج بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی میجورٹی, ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری کیا ذمہ داری ہے. وہ تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خدمت صرف علماء کا کام ہے. یقیناً علماء کا کام ہے, اور عوام کے مقابلے میں علماء کی ذمہ داری یقیناً زیادہ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن بحیثیت اس امت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اسلام کی خدمت کرنا, دین کی خدمت کرنا, دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا, یہ ہم سب کا مشترکہ ملی فریضہ ہے. تیسری بات جو اس واقعے سے ہمیں بطور سبق کے اور نصیحت کے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو صرف اس ظلم کے خلاف مسلمانوں کو ہی اٹھنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے اس مشن میں غیر مسلموں کا بھی تعاون حاصل کرنا چاہیے. ڈیٹینشن کیمپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو کس نے نکالا تھا؟ غیر مسلموں کی اس باہمیت اور خوددار اور ایماندار جماعت نے نکالا تھا, جن کے دلوں میں انسانیت تھی, جن کے دلوں میں رحم اور محبت کا مادہ تھا. آج بھی اس دیش میں بہت سارے غیر مسلم, بلکہ ان کی اکثریت اور میجورٹی ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کے دلوں میں انسانیت ہے, جن کے دلوں میں محبت کا جذبہ ہے, جن کے دلوں میں احساس زندہ ہے, جن کا ضمیر زندہ ہے. ایسے باہمیت, ایسے زندہ دل انسانوں کو اپنے اس مشن میں ساتھ لینا ہے جو ظلم کے خلاف اس وقت متحد ہو رہے ہیں. الحمدللہ پورے ہندوستان میں ظلم کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس میں مسلمانوں سے بڑھ کر آواز اٹھانے والے غیر مسلم حضرات ہیں، بلکہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ابتدا خود غیر مسلموں نے کی ہے، جیسے ڈیٹینشن کیمپ کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس ظلم کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والے مکے کے مشرک تھے، جیسے مکے کے مشرکوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، آج کے اس دور میں بھارت کے غیر مسلموں نے ظلم کے خلاف اور ظالم حکومتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف تنہا جنگ لڑنے کے بجائے غیر مسلم انصاف پسند باشندوں کو اس ظلم کی جنگ میں ساتھ لینا چاہیے، اور مل کر انشاءاللہ جب یہ جنگ لڑی جائے گی تو یقیناً ان کالے انگریزوں سے ہندوستان کو آزادی اسی طرح نصیب ہوگی جس طرح 1947 میں گورے انگریزوں سے ہندوستان کو آزادی نصیب ہوئی تھی، یہ اسی کے تلوے چاٹنے والے ہیں، حکومت کی گدی پر بیٹھنے والے انہی گورے انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے تھے اور اس دیش کے غدار تھے، آج جو ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں اس ملک کے شہری ہونے کا۔ بہرکیف ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقین اللہ پر ہو، اللہ حالات کو بنانے والے ہیں اور بگاڑنے والے ہیں، بنانا اور بگاڑنا دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دعاؤں کا اہتمام کریں اور ظلم کے خلاف غیر مسلموں کے ساتھ کو ساتھ لے کر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، احتجاجی مظاہروں کے ذریعے اور اس کا عملی طور پر بائیکاٹ کر کے اور نوجوانوں میں بیداری اور اویئرنیس پیدا کر کے اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یقین مانیے اس پر ہمیں وہی ثواب ملے گا، وہی اجر ملے گا جو دین اسلام کی خدمت کرنے پر ہمیں ملنے والا ہے، کیونکہ یہ جنگ مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے، اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور یوں ہی اس طرح اس معاملے کو چھوڑ دیا تو لاکھوں لوگ نعوذ باللہ جو اس بل کے نتیجے میں مرتد ہونے والے ہیں ان سب کا وبال ان مسلمانوں پر بھی ہوگا جو اس ظلم کے خلاف خاموش رہیں گے اور اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، لہذا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ ملی ذمہ داری ہے، حق تعالی ہم سب کو، پوری امت کو اور اس دیش کے واسیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔